بسم الله الرحمن الرحيم باب الترجل. چونکہ اس کا تعلق سر سے ہے اور سر کے لیے لباس بال ہے اور ترجل کا تعلق سر کے لباس بالوں سے ہے، اس لیے اس کو لباس کے عنوان کے ماتحت ذکر کیا گیا. دوسری بات یہ بھی ہے کہ لباس کا مقصد ہے زینت، اور بالوں میں ترجل کا مقصد بھی ہے جمال زینت. اس اعتبار سے بھی لباس کے ماتحت اس کو ذکر کیا گیا. ترجل کا لفظ، ترجیل کا لفظ سر میں کنگھی کرنے کے متعلق استعمال ہوتا ہے، اور تسریح کا لفظ داڑھی میں کنگھی کرنے کے متعلق استعمال ہوتا ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی مبارک ہاتھی دانت کی تھی، اور اس سے آپ جو ہے کنگھی کرتے تھے. جی، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں کنگھی کرتی تھی اور میں حائضہ ہوا کرتی تھی. دیکھو، حائضہ کے سلسلے میں افراط اور تفریط تھی. نصارہ کے یہاں افراط تھا کہ حیض کی حالت کے اندر عورتوں کے ساتھ وہ تمام کام کرتے تھے جو گہرے حیض میں ہوا کرتے ہیں. یہودیوں کے یہاں حیض کے معاملے میں تفریط تھی کہ وہ ایام حیض میں عورت کے ساتھ مباشرت جیما، ایک ساتھ ایک مکان میں رہنا، ایک بستر پر ایک ساتھ سونا، سب چیزوں کو ممنوع سمجھتے تھے. بلکہ عورت کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا اس کے ہاتھ کا پانی بھی صحیح نہیں سمجھتے تھے. ایام حیض میں عورت کو گھر سے باہر ڈال دیا جاتا تھا. اسلام نے اعتدال کا راستہ اپنایا، جس میں فرمایا کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک جوان لوگ اور بوڑھے لوگ، قبل اور دبر، اس کو چھوڑ کر کے باقی پورے بدن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ایک ساتھ ایک بستر پر لیٹ بھی سکتے ہیں. اسی قبیل سے یہ چیز ہے کہ ایام حیض کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو کنگھی کرتی تھی. بعض روایت میں اعتکاف کا بھی تذکرہ ہے کہ حضور اعتکاف میں ہوتے تھے تو سر مبارک مسجد کی کھڑکی کے پاس رکھ دیا، حضرت عائشہ باہر سے آپ کے سر مبارک پر کنگھی کر دیتی تھی. اور یہ روایت حسن معاشرت کی بھی دلیل ہے کہ میاں بیوی کے درمیان ایسی ربط اور محبت کی بات ہو کہ بیوی اپنے شوہر کے بالوں کے اندر کنگھی بھی کر دے رہے، حسن معاشرت بھی ہے یہ. جی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانچ کام فطرت کے کاموں میں سے ہیں. فطرت الانفطار کے معنی آتے ہیں کسی چیز کے پھٹنے کے، پھاڑنے کے. اصطلاح کے اندر سنت قدیمہ کو فطرت کہا جاتا ہے، یعنی جو طریقہ قدیم زمانے سے چلا آیا ہوا ہو اس کو فطرت سے تعبیر کرتے ہیں. دین اسلام کو بھی فطرت کہتے ہیں، اور انسان کی طبیعت کو بھی فطرت کہا جاتا ہے. یہاں حدیث کے اندر مراد ہے انبیاء سابقین کا مبارک طریقہ، وہ ہیں فطرت. یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پچھلی تمام شریعتیں اور شرع محمدی جن اعمال پر متفق ہے اس کو کہا جاتا ہے فطرت. گویا کہ ایک انسان جو طبیعت سلیمہ رکھتا ہو، مزاج اور طبیعت کے اعتبار سے صحیح سالم ہو، اس کو اس طرح کے کام پانچ اچھی طریقے سے کرنے چاہیے. ان پانچ میں سے کسی کام کے اندر بھی کمی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. پہلے نمبر پر ہیں الختان، فیالن کے وزن کے اوپر ہے. ختان کے اندر ذکر کا کچھ حصہ، یعنی حشفے کے اوپر جو قدرتی طور پر چمڑی کا پردہ ہوتا ہے اس کو کاٹ دیا جاوے، اس کی قلیل مقدار کاٹ دی جاوے، باقی اس کو موڑ دیا جاوے اور حشفے کو ظاہر کر دیا جاوے، اس کو جو ہے ختان سے تعبیر کیا جاتا ہے. ختان احناف کے نزدیک سنت موقعدہ ہے، اور شوافے اس کو فرض عملی قرار دیتے ہیں. اور اگر بچہ قدرتی مختون پیدا ہوا ہو تو پھر ختنہ دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. شروع ولادت کے اندر ختنہ آسان ہوتی ہے، سات سے لے کر دس سال تک کا زمانہ ختنہ کے لیے بہترین وقت ہے. یہ مرد کا ختنہ ہوا کہ حشفہ کھل جاوے، اس طرح ختنہ کیا جاوے. عورتوں کے اندر بھی ختنہ ہوتی ہے. عورتوں کی فرج میں چربی نما گوشت ابھرتا ہے اور ماہر عورت اس کو کاٹ دیتی ہے، وہ عورت کا ختنہ کہا جاتا ہے. اور اب بھی بہت سے ممالک کے اندر عورتوں کے ختنے کا رواج باقی اور جاری ہے. چودہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مختون پیدا ہوئے تھے، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیش علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت حنزلہ ابن صفوان، حضرت زکریہ، حضرت عیسیٰ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ انبیاء کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پیدائشی طور پر مختون پیدا ہوئے تھے. اگر کوئی آدمی بڑی عمر کے اندر ایمان لایا تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کی ختنہ کر لی جاوے. لیکن اگر ختنہ کرنے کی وجہ سے اس کے بدن کے اندر کوئی سخت تکلیف ہو سکتی ہو تو الگ بات ہے، ورنہ بڑی عمر کے آدمی کو بھی ختنہ کر دی جاوے بعد میں ایمان لانے کے اوپر. ول استحداد، استورا استعمال کرنا، حدیث سے ہے لوہا استعمال کرنا، اور یہاں لوہا استعمال کرنے کا مطلب ہے موئے زیر ناف کو صاف کرنے کے لیے لوہا استعمال کرنا. عورتیں دوسری چیزیں بھی استعمال کر سکتی ہیں. مرد کے لیے لوہا استعمال کرنا سب سے افضل ترین طریقہ ہے. وقص الشاربی مونچھوں کو کم کرنا. قص حلق احفاء اور نہق یہ چار طرح کے الفاظ مونچھ کے بارے میں الگ الگ روایتوں کے اندر آئے ہیں. یہاں قص آیا, ایک روایت میں حلق بھی ہے, ایک روایت میں احفاء بھی ہے, ایک روایت میں نہق بھی ہے. ان تمام روایتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہونٹ کھلے ہوئے رہے, اس طریقے کی مونچھ ہونی چاہیے. اس لیے کہ اگر مونچھیں لمبی لمبی ہو جائے گی تو ہونٹ کے اوپر بال آ جائیں گے اور اس کی وجہ سے ایک طرح کی گندگی اور تکلف محسوس ہوتا ہے. تو ہونٹ کا نچلا حصہ صاف کر دیا جائے. اب صاف کرنے کے لیے اس کو کینچی وغیرہ کے ذریعے سے مبالغہ کر کے صاف کیا جائے. اب تو ایسی جدید مشینیں ایجاد ہو چکی ہے کہ جس کے اندر کینچیاں ہی ہوتی ہیں, لیکن وہ اس طرح کہ وہ حلق کے قریب قریب ہو جاتے ہیں, اس طرح مونچھ کے بالوں کو اچھی طریقے سے صاف کر دیتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ ہونٹ کے متصل حصہ صاف کر لے, اوپر والا ناک سے متصل حصہ صاف کر لے اور بیچ کے اندر ہلکی سی مونچھ باقی رکھے. وتقلیم الاظفار اور ناخن کو تراشنا. ونتف الابیلی اور ایبیتی اور بغل کے بالوں کو اکھاڑنا. اسلحہ بغل کے بالوں کو اکھاڑ لینا, لیکن یہ عادت اور مشق سے تعلق رکھنے والی چیز ہے. اگر عادت نہ ہو مشق نہ ہو تو بغل کے بال اکھاڑنا مشکل ہو جاتا ہے. تو پھر وہاں پر بھی الاستحداد یعنی کہ استرے کے ذریعے سے اس کو صاف کیا جاوے. جی بس طلبہ دوران سبق ہی عمل کرتے ہیں نتف الابیت والا. جی
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالق المشركين اوفروا اللحى واحفوا الشوارب
لحى
اوفروا اللحى واحفوا الشوارب وفي روايه انفقوا الشوارب واعفوا اللحى
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکین کی مخالفت کرو. کیا مطلب مخالفت کا؟ وہ لوگ داڑھی پست کرتے ہیں تم بڑھاؤ. اوفر اللحا تم داڑیاں بڑھاؤ, وہ لوگ پست کرتے ہیں تم بڑھاؤ. وَأَحْفُ الشَّوَارِبِ وہ لوگ مونچھیں بڑھاتے ہیں تم مونچھوں کو ہلکی کراؤ, ترشواؤ کم کراؤ. اور ایک روایت میں انہیکو کا لفظ آیا, انہاک کے معنی آتے ہیں مبالغہ کرنے کے. مبالغے کا مطلب کیا؟ مونچھوں کو صاف کرنے میں تم مبالغہ کرو, یعنی جس قدر زیادہ ہو سکے اس قدر مونچھوں کی صفائی کرو اور داڑھی کو بڑھاؤ. جی
وعن انس رضی اللہ عنہ قال اوقت لنا فی قص الشعر و تقلیم الاسفار و نفت الابتی و حلق العنا اللہ نترك اکثر من اربعین ریلن رواہ مسلم رحمہ اللہ.
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ ہمارے لیے وقت متعین کیا گیا مونچھ تراشنے میں اور ناخن کاٹنے میں اور بغل کے بالوں کو اکھاڑنے میں اور موئے زیر ناف کو مونڈنے میں, یہ کہ 40 دن سے زیادہ ہم نہ چھوڑے. 40 رات دن سے زیادہ چھوڑے, یعنی 40 دن سے پہلے پہلے ये सारे कामकाज कर लेने चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जाहिरी एक तरह की नापाकी भी है और उसका बातिनी असर भी है कि आदमी जब इस जाहिरी गंदगी के अंदर मुलव्वस होता है तो दिल दिमाग के ऊपर भी उसका एक गंदा असर रहता है, लेकिन जब इसकी सफाई कर लेता है तो दिल दिमाग के ऊपर भी इसकी पाकिजगी के असरात मुरत्तब होते हैं। जी लायस बगून हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से मनकूल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहूद और नसारा रंग करते नहीं हैं, लिहाजा तुम उनकी मुखालफत करो। देखो बाज रिवायत से ये पता चलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुछ और नाखून हर जुमा को साफ करते थे, मुए जेरे नाफ 20 दिन में साफ करते थे, बगल के बाल 40 दिन में उखाड़ते थे, क्योंकि उखड़े हुए बाल जल्दी निकलते नहीं हैं। अब ये जो रिवायत है यहूद और नसारा के सिलसिले के अंदर, तो ईमान वालों को हत्तल इम्कान उनसे वजाकता में अलग थलग रविश इख्तियार करने का हुक्म दिया गया है। हैअत शक्ल सूरत वजाकता हत्तल इम्कान उनसे अलग थलग होनी चाहिए। अब वो लोग जो है खिजाब करते नहीं हैं, इसीलिए मुसलमानों को हुक्म दिया गया कि तुम उनकी मुखालफत करो और खिजाब करो। यह हदीस खिजाब की मशरूइयत की दलील है। दूसरी बात, हजरात साहबाए किराम रदी अल्लाहु ताला अन्हु मजमाइन मेहंदी से खिजाब करते थे। तीसरी बात, काले रंग का खिजाब हरगिज नहीं होना चाहिए। चौथी बात, हिना से खिजाब करना ईमान वालों की अलामत करार दिया गया है। पांचवी बात, खिजाब मर्द और औरत दोनों के लिए मुस्तहब है। छठी बात, जिनके दाढ़ी और सर के बाल मुकम्मल सफेद हो वो लोग खिजाब करें, खिचड़ी वाले खिजाब न करें, यानी खल तमल तो जिनके बाल हो वो अभी इंतजार करे खिजाब करने के लिए। ये भी लिखा है, अगर जो वो लोग खिजाब करेंगे तो कोई हरज नहीं है। बास फुखा ये फरमाते हैं कि आप जिस इलाके के अंदर रहते हो वहां के उर्फ और मुहावरे को भी देख लो कि लोग वहां कैसी रविश के ऊपर अमल करते हैं। अगर वहां के लोग खिजाब बकसरत इस्तेमाल करते हैं और आप इस्तेमाल न करो तो ये अच्छी आदत नहीं है, लोगों की मुआफ़कत करनी चाहिए। और अगर आपकी सफ़ेदी अच्छी लगती है कि दाढ़ी के बाल सफ़ेद सर के बाल सफ़ेद उसी में हुस्न लगता है तो फिर उस सूरत के अंदर ऐसे ही रहने दो, उसमें भी कोई हरज नहीं है। और अगर किसी आदमी के सफ़ेद बाल अच्छे नज़र ना आते हो तो फिर वो खिजाब कर ले। जी हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु से मनकूल है कि हजरत अबू कुहाफा उस्मान इनका नाम है, सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद गिरामी, बड़ी उम्र में ईमान लाए, फतेह मक्का तक वो ईमान नहीं लाए थे, فتح مکہ کے دن وہ ایمان لائے اور سن 14 ہجری کے اندر ان کا انتقال ہوا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے 6 مہینے کے بعد, اور انتقال کے وقت ان کی عمر 97 سال تھی. حضرت عمر کے دور خلافت میں ان کا انتقال ہوا ہے. تو کہا فتح مکہ کو ان کو حضور کی خدمت میں لایا گیا تو سر اور داڑھی کے بال سغامہ پودے کی طرح سفید ہو چکے تھے. پودے کا نام ہے سغامہ, بڑا سفید ہوتا ہے, سغامہ سغامہ, تو اس کی طرح بالکل سفید ان کے بال تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے ان سفید بالوں کو کسی چیز سے بدل دو, یعنی اس میں کچھ رنگ ونگ لگا دو, لیکن کالے سے تم بچنا, کالا کلر مت کرنا. اب تو لوگ باقاعدہ کالا کلر ہی کرواتے ہیں. جی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کی موافقت کو پسند فرماتے تھے ان امور کے اندر جن امور میں اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہ ملا ہو. دیکھو یہاں ایک بات ذہن میں رکھنے کی کہ شریعت اس وقت نازل ہو رہی تھی, 22.5 سال کے عرصے میں شریعت کا نزول مکمل ہوا ہے. تو دھیرے 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 تدریجن شریعت آئی ہے, ایک ساتھ سارے احکام تو نہیں آ گئے. تو جس معاملے کے اندر ابھی حضور کو اللہ کی طرف سے کوئی نیا حکم نہیں دیا گیا, حضور ان معاملے میں اہل کتاب کے شریعت کے موافق عمل کرنے کو پسند کرتے تھے. یہاں اہل کتاب سے مراد لینے کا ان کی وہ باتیں جو محرف نہ تھی بلکہ منزل من اللہ ہونے کا یقین تھا, اس لیے کہ تحریفات ان کی یہاں بہت ہوئی. تو ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محرف بات کے اوپر تو عمل کر نہیں سکتے, اس لیے اہل کتاب کی شریعت کی وہ باتیں جن کے اندر تحریفات نہیں ہوئی ہے اور ابھی شرع محمدی میں کوئی نیا قانون نازل نہیں ہوا ہے, تو حضور ان کی موافقت کرنا پسند فرماتے تھے. کیوں کہ وہ بھی ایک طرح آسمانی شریعت ہی تھی, اللہ کے یہاں سے آیا ہوا حکم تھا, اسی لیے حضور اس کے مطابق عمل کرنے کو پسند فرماتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن باتوں میں اللہ کی طرف سے حکم نہ دیا گیا ہو اس میں حضور اہل کتاب کی موافقت کو پسند فرماتے تھے. وکان اہل الکتاب, اور اہل کتاب اپنے بالوں کو ایسے ہی چھوڑ دیتے تھے. اہل کتاب اپنے بالوں کو ایسے ہی چھوڑ دیتے تھے. ایسے چھوڑنے کا کیا مطلب؟ یعنی سر کے بالوں کو ٹھیک ٹھاک 2 حصوں میں بانٹتے نہیں تھے, اور داہنی جانب بائیں جانب اس طریقے سے بالوں کو ٹھیک کرتے نہیں تھے, بس ایسے ہی بال کو وہ لوگ سر کے اوپر چھوڑے رکھتے تھے. تو یہ اہل کتاب کا طریقہ تھا, لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار فرمایا. دوسری طرف مشرکین کا معاملہ کیا تھا کہ وہ اپنے سر کے بالوں کے اندر مانگ نکالتے تھے. سارے بال کو دو حصے میں کر دو, ایک دائنی طرف کا حصہ ایک بائیں طرف کا حصہ, اور بیچ میں روڑ جیسا نہیں ہو جاوے, اس کو کہتے ہیں مانگ. تو مشرکین کا طریقہ تھا مانگ نکالنے کا, اور اہل کتاب مانگ نہیں نکالتے تھے. یمین شمال دائیں بائیں دو طرف بالوں کو تقسیم نہیں کرتے تھے, بلکہ ایسے ہی چھوڑے رکھتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ طریقہ اختیار فرمایا. فصدل النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور نے بال مبارک کو اپنی پیشانی مبارک کے اوپر یوں ہی چھوڑے رکھا. شروع زمانے کے اندر ثم فرق بعد, پھر حضور نے مانگ نکالنا شروع کر دیا. پھر حضور نے مانگ نکالنا شروع کر دیا. آخر الامر ہے مانگ نکالنا. اور یہ مانگ بنانا کیوں شروع کیا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہی طریقہ تھا, اور وہ طریقہ آثار منقولہ میں مشرکین میں چلا رہا تھا, چونکہ مکہ اور عرب کے مشرکین اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کا پیروکار مانتے تھے, تو اسی آثار منقولہ مرویہ میں یہ طریقہ چلا رہا تھا. تو پھر حضور کو جب پتہ چلا کہ خلیل الرحمن کا یہ طریقہ ہے, تو پھر حضور نے اس کو اپنانا شروع فرمایا. تو اس حدیث شریف سے ایک اصول بھی معلوم ہو گیا کہ شرائع من قبلنا ہمارے لیے حجت ہے, جبکہ اس کی تردید نصوص میں وارد نہ ہوئی ہو. شرائع من قبلنا کی کوئی بات قرآن میں آئی, حدیث میں آئی, اور اس کی کوئی تردید وارد نہیں ہوئی, تو وہ ہمارے لیے حجت سمجھی جائے گی. اب اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مانگ نکالنا اور صدل کو چھوڑ دینا یہ بھی وحی کی روشنی میں ہوا ہوگا, اس لیے کہ ابتدائی عمل صدل کا تھا, بال کو ایسے ہی چھوڑ دینے کا پیشانی کے اوپر. لیکن پھر بعد میں حضور نے جو ہے مانگ باقاعدہ نکالنا شروع فرما دیا. معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے یہاں سے وحی آئی ہوگی, اسی لیے آپ نے اس معاملے میں اہل کتاب کے طریقے کو ترک فرما دیا اور مانگ نکالنے کا سلسلہ آپ نے شروع فرما دیا. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کے طور و طریق کو شروع زمانے کے اندر جو اپناتے تھے وہ ان کی تالیف قلب کے واسطے ہیں, کہ حضور ان کے طریقے کو اس لیے اپناتے تاکہ وہ لوگ اسلام کی طرف مائل ہوئے, دین اسلام کی طرف آنے والے بن جاوے, چونکہ وہ اسلام کو قبول کر لیں گے تو بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہونے والے بن جائیں گے. اسی لیے حضور نے ان کی تالیف کا مقصد, پھر بعد میں دیکھا کہ بھئی یہ تو اسلام کے قریب آتے نہیں ہیں, اور ماشاءاللہ مسلمانوں کی تعداد بھی اچھی خاصی ہو گئی, اللہ نے اسلام کو استحکام عطا فرمایا, تو پھر حضور نے ان کے طور و طریق کی مخالفت شروع فرما دی. تو ان کے طریق کو اپنانا اپنے اجتہاد سے تھا جب تک ممانعت نہیں ہوئی, پھر بعد میں آپ نے اس طریق کو چھوڑ دیا. ایسی کئی چیزیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنایا پھر اس کے اندر اس کو چھوڑ دیا, اور کئی عمر میں آپ سے مخالفت ثابت ہے, جیسے عاشورہ کا روزہ, کہ پہلے عاشورہ کا روزہ ایک رکھا جاتا تھا, پھر دو روزے کا عمل کے بارے میں حضور نے ترغیب دی. خضاب ابھی پیچھے گزر گیا کہ خضاب کے اندر بھی حضور نے ان کی مخالفت کر کے خضاب کرنے کے بارے میں ارشاد فرمایا. قدس کی طرف نماز, کہ ہجرت کے بعد 16-17 مہینے حضور نے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی, بعد میں وہ حکم منسوخ ہو گیا اور کعبہ قبلہ بن گیا. حائضہ عورت کے معاملے کے اندر پہلے بالکل اجتناب کا حکم تھا, پھر جماع کے علاوہ باقی چیزوں کی اباحت نازل ہو گئی اور ایک چیز یہ آ گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی امور کے اندر جو ہے ان کی واضح مخالفت کا ارشاد فرمایا. اب بہت سے لوگ کالے رنگ کے خضاب کرتے ہیں, تو یہ ہرگز مناسب نہیں ہے کالے رنگ کا خضاب کرنا. بعض فقہا نے یہ لکھا ہے کہ غزوات کے موقع پر غازی لوگ دشمنوں کو مرعوب کرنے کے لیے عارضی حکمت کے پیش نظر یہ کام کر سکتے ہیں کہ دشمن مرعوب ہوئے, ہیبت زدہ ہو جاوے, اس لیے یہ کام کر سکتے ہیں غزوات کے موقع کے اوپر, باقی اس کے علاوہ نہیں. البتہ مہدی کے اندر کوئی چیز ملا کر کے اس کو گہرے رنگ کی بنا دی جاوے کہ وہ مائل الی السواد ہو جاوے تو اس کی گنجائش ہے. جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل مبارک منقول ہے, حنا میں کسم ملا دیوے, کوئی ایسی چیز ملا دیوے کوئی, تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ گہرے زرد کالے کی طرف مائل رنگ کی ہو جاتی ہے, کر سکتے ہیں اس کو. جی نافع حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ حضور قضاء سے منع فرماتے تھے, قضاء کرنے سے حضور منع فرماتے تھے. تو شاگردوں نے پوچھا حضرت نافع کو, حضرت قضاء کیا چیز ہوتی ہے؟ تو حضرت نافع نے کیا فرمایا, بچے کے سر میں بعض حصہ منڈوا دیا جاوے اور بعض حصے کے بالوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا جاوے, یہ ہے قضاء. بچے کی قید تو اتفاقی ہے, بڑوں کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے, بعض حصے میں بال بعض حصے میں منڈوا دیا, یہ ہے قضاء. یہ اصل میں بادل کے ٹکڑوں کو کہا جاتا ہے, اور کھلی فضا کے اندر جو بادل کے ٹکڑے ہوتے وہ کیسے ہوتے, ایک بادل یہاں دوسرا وہاں تیسرا وہاں چوتھا وہاں, اس طریقے سے وہ بادل پھیلے پھیلے رہتے ہیں, گویا کہ یہاں بال یہاں منڈا یہاں بال یہاں منڈا, اس طریقے سے جو اس وقت کے اوپر ایک فیشن عام ہو چکی ہے وہ قضاء کے اندر جو ہے شامل ہو جاتی ہے. اور بچوں کو کرائیں گے تو والی گنہگار ہوں گے, بڑے کرائیں گے تو بڑے گنہگار ہوں گے, اس لیے یہ قضاء نہیں کرانا چاہیے. اسی کے ضمن میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بعض لوگ حج اور عمرے میں کیا کرتے ہیں کہ مثلاً وہاں گئے اور چار پانچ عمرے کرنے ہیں, تو ایک عمرے کے بعد ایک ربو سر حلق کرایا, دوسرے عمرے کے بعد دوسرا ربو حلق کرایا, تیسرے عمرے کے بعد تیسرا ربو حلق کرایا, چوتھے عمرے کے اوپر مکمل حلق ہوا, یہ بھی قضاء کی بدترین شکل ہے, ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. پرانے زمانے کے اندر اور اب بھی ایک رواج ہے کہ نظر بد سے بچانے کے لیے سر پر بالوں میں لکیر بنوائی جاتی ہے, ہمارے ملک میں کم ہے, دوسرے ملکوں میں اس کا رواج بہت ہے کہ باقاعدہ, اب تو یہاں بھی یہ فیشن بازوں کے سر پر دیکھنے کو ملتی ہے, باقاعدہ لکیر 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 نقشہ نقشہ, جیسے دھاری دار چادر نہیں ہوئے کہ ایک بال کی پٹی ہوگی، ایک تال کی پٹی ہوگی، ایک بال کی پٹی، ایک تال کی پٹی، اس طریقے سے وہ جو ہے پورے سر کے اوپر بنواتے ہیں. تو اس کو یہ لوگ نظر کے علاج کے طور پر بھی کرواتے ہیں، یہ بھی قضا ہے اور ممنوع ہے. پورا سر منڈوا کے بیچ میں بال چھوڑ دینا، چوٹی داس، یہ کسی قوم کے مذہبی شعار ہونے کی وجہ سے نہایت ممنوع ہے. اسی طریقے سے کوئی آدمی اس طرح بال کٹواوے کہ کچھ چھوٹے نے کچھ بڑے، کچھ چھوٹے نے کچھ بڑے، یہ بھی ممنوع ہے، قضا میں شامل ہے. بال کٹواوے تو نائی صاحب کو کہنے گا تمام بالوں کی سائز یکساں رہنی چاہیے، کچھ بال چھوٹے اور کچھ بال بڑے ایسا نہیں ہونا چاہیے، یکساں سائز تمام بالوں کی ہونی چاہیے. تو یہ سب قضا کے اندر شامل. اب قضا کی ممانعت کیوں؟ نمبر ایک، کافروں کا یہ طریقہ ہے. نمبر دو، صورت شکل کبھی ہو جاتی ہے. نمبر تین، آوارہ اور عیاش لوگوں کا یہ طریقہ ہے. جی، اب یہاں راوی کیا کہتے ہیں کہ حضرت نافع نے جو وضاحت کی وہ وضاحت بھی بعض روایتوں میں حدیث کا حصہ ہے. یعنی قضا کی جو یہ وضاحت کی کہ سر کا بال حصے بعض حصہ منڈواؤ بعض حصے میں بال چھوڑ دو، یہ نافع کی وضاحت نہیں ہے بلکہ یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے. جی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا، اس کے سر کا بعض حصہ مونڈ دیا گیا تھا اور بعض حصہ چھوڑ دیا گیا تھا بالوں سے، تو حضور نے ایسا کام کرنے سے منع فرمایا اور حضور نے یوں فرمایا، یا تو پورا سر ٹکلا کرا دو یا تو پورے سر کے بال چھوڑ دو. یعنی یہ سب اونچ نیچ نہیں رکھنے کی، یکسانیت بالوں میں بھی رکھا کرو تاکہ دماغ میں بھی یکسانیت رہے کہ کچھ بال چھوٹے نے کچھ بال بڑے، ایسا نہیں. اونچ نیچ بھید بھاؤ اچھی چیز نہیں ہے، بلکہ سب بال یکساں رکھو، یا تو سب منڈوا ڈالو یا سب بڑے رکھو. جی،
وعن ابن عباس رضي الله عنه قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمتبرجلات من النساء، وقال اخرجوهم من بيوتكم. رواه البخاري رحمه الله.
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وانہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی مردوں کے اندر خنسا بننے والوں کو، مخنثین لغوی معنی میں آتا ہے نرمی، ڈھیلا ہونا. اور خنسا کو اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے مخصوص اعضاء میں لین، ڈھیلا پن، انکسار ہوا کرتا ہے، اس لیے ان کو خنسا سے تعبیر کیا جاتا ہے. خنسا دو قسم پر ہے، خلقی، پیدائشی. یہ تو معذوری ہے، پیدائشی طور پر کوئی ایسا ہو معذور ہے. دوسرا ہے مصنوعی، یعنی کوئی باقاعدہ خنسا بنے، ہجڑا بنے، یہ ملعون ہے، ایسے لوگوں پر لعنت ہے. لوگ باقاعدہ آپریشن کروا کے خنسا بنتے ہیں. اسی طریقے سے بتکلف بات چیت کے اندر عورتوں کا لب و لہجہ اختیار کرنا، یہ بھی ممنوع ہے شرعاً. بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ بتکلف عورتوں کے انداز میں بولتے ہیں، عورتوں کے انداز میں چلتے ہیں، عورتوں کے انداز میں کپڑے پہنتے ہیں، عورتوں کی طرح مہندی لگاتے ہیں، ایسے بائلے لوگ بھی اس وعید میں شامل ہیں، ان سب کے اوپر لعنت ہے. المخنسین من الرجال، دیکھو مرد کے لیے بلا ضرورت مہندی لگانا مکروہ ہے، اگر ضرورت ہے اور وہ مہندی بطور دوا استعمال کرے الگ بات ہے، بلا ضرورت مکروہ. تو عورت اگر مہندی استعمال نہ کرے تو مکروہ ہے. دیکھو شریعت نے دونوں میں کیسی تمیز رکھی کہ مرد کے لیے مہندی کو مکروہ قرار دیا گیا اور عورت استعمال نہ کرے تو مکروہ قرار دیا گیا، تاکہ دونوں کے اندر بالکل تمیز رہے اور وہ عورت مرد سے تمیز مشابہت اختیار کرنے والی نہ بنے. تو مخنسین یعنی جو بتکلف حرکات، سکنات، لباس، لب و لہجا میں عورتوں کی طرح ہو، ایسے پر لعنت ہے. والمترجلات من النساء، اور جو عورتوں میں سے مردوں کی مشابہت اختیار کرے ان پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی. وقال، اور حضور نے کیا فرمایا؟ اخرجوہم من بیوتکم، ان کو تم تمہارے گھروں سے نکالو، ایسوں کو تمہارے گھروں سے نکالو. کیوں؟ اسی لیے کہ یہ حقیقت میں مردوں کے حکم میں ہیں، اسی لیے ان کو نکالو خنساؤں کو، تاکہ مرد اور عورت کے درمیان کے اندر میل جل نہ ہوئے. تو یہ جو خنسا ہے ان کو نکالو، نہیں نکالو گے تو وہ عورتوں سے میل جل رکھیں گے، اور یہ میل جول ممنوع ہے. جی.
وعن رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال. البخاری رحمہ اللہ.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے لعنت کی مردوں میں سے جو عورتوں سے مشابہت اختیار کرے، اور عورتوں میں سے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرے ان پر اللہ تعالی نے لعنت فرمائی. دیکھو دونوں کی ہر چیز اللہ تعالی نے الگ الگ رکھی ہے، ان کے جسمانی اعضاء الگ، ان کے جسمانی اعضاء الگ، ان کی وضاقت الگ، ان کی وضاقت الگ، ہر ایک کو اللہ نے الگ الگ انداز میں پیدا فرمایا. پھر یہ کیوں ان کے جیسی بننا چاہے اور یہ کیوں ان کو جیسا بننا چاہے؟ اسی لیے یہ تغییر خلق اللہ ہے، اسی لیے ایسے لوگوں کے اوپر جو ہے لعنت ہے، اللہ کی رحمت سے دوری ہے. مطلب ہے کہ جو مرد عورتوں جیسی شکل، صورت، ہیئت، وضاقت، کام کاج اختیار کرے، اور جو عورت مرد جیسے، جو مرد عورت جیسے، ان لوگوں کے لیے لعنت قرار دی گئی ہے. اب تو جو ہے تمیز ہی مشکل ہو رہی ہے، ایسے دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں. چلو. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے لعنت فرمائی بال جوڑنے والی، بال جڑوانے والیوں پر. یہ بال جوڑنے کا کام کیوں کرتے ہیں؟ حسن کے لیے، حسن، بالوں کو لمبا دکھانے کے واسطے. اسی چکر میں یہ عورتیں پڑی رہتی ہے کہ بال لمبے دکھے، بال خوبصورت دکھے. اسی لیے وہ چبوڑی خالائے ہوتی ہے نا، چھوٹے چھوٹے بال جن کے वो अपने बालों को लंबा करने के चक्कर में लगी रहती है। तो जो खुद अपने बाल को दूसरों के बाल के साथ मिलावे, अपने बाल का चोटा किसी दूसरी औरत में मिलावे या दूसरी औरत का चोटा अपने बाल में मिलावे, तो दूसरों से लगवाए कि भाई मेरे बाल के साथ दूसरों के बाल को जोड़ दो, ये सब चीजें इसके अंदर शामिल है। ये काम करने वालियों के ऊपर अल्लाह ताला की लानत है। हाँ, ऊन के बने हुए बाल हो, मस्नूई बाल हो, और इंसान के अलावा हलाल जानवरों के बाल हो, तो उसको इस्तेमाल करने की इजाजत लिखी है कुछ शराइत के साथ। बस ये है कि बनु नौए इंसान के बालों को जोड़ा न जावे, इसलिए कि इंसान के बालों को जोड़ना ये अज्जाए इंसानी से फायदा उठाना हुआ, और अज्जाए इंसानी से फायदा उठाना ये आम हालात के अंदर मकरूह है, ममनू है आम हालात के अंदर। अब खून है, आजा की पेवंदकारी है, ये इंतहाई मजबूरी के दर्जे के अंदर फुकहाए किराम आज के हालात में उसकी इजाजत लिखते हैं बहुत से फुकहाए किराम। बाकी ये है कि इंसान के आजा से आम हालात के अंदर फायदा उठाना ममनू, इसीलिए बनू नौ इंसान के बाल को जोड़ा न जावे। दूसरी बात यह है कि इंसान के बाल अगर जोड़े जाएंगे तो उसमें एक तरह का धोखा फरेब है, इसीलिए कि इंसान के बाल इंसान के साथ जुड़े होंगे तो सामने वाला धोखा खा जाएगा, मॉडल कौन से साल का है वो पता ही नहीं चलेगा और बड़ा धोखा हो जाएगा। नंबर तीन, इसमें तग़यीर लिखल्किल्ला है कि अल्लाह ताला की तरफ से ये जो कुदरती एक निज़ाम तख्लीक है उसको रद्दोबदल करना है, इसीलिए इसकी इजाजत नहीं दी गई। वल वाशिमा वल मुस्तौशिमा, गूंदने वाली और गूदा लगवाने वाली के ऊपर, दोनों के ऊपर लानत है। वही सुई वगैरह गरम करके बदन के ऊपर नक्शो निगार नाम, फिर उसमें नील भर देवे, रोशनाई भर देवे और उसके जरिए से नक्शो निगार नाम वगैरह बना देवे, ऐसे लोगों के ऊपर लानत की गई हदीस शरीफ के अंदर। अब किसी ने करवा लिया जहालत से, फिर तोबा की तौफीक हो गई तो क्या करे? तो बाद हजरात तो यूं फरमाते हैं कि बाकायदा इलाज मुआलजे के जरिए उसको साफ करवाना जरूरी है, इसलिए कि ये जो गुंदना लगवा देते हैं ना, वो निकलना आसान नहीं होता, वो तो पक्का हो जाता है, उसको निकालने के लिए बाकायदा मुआलजा इलाज करवाना पड़ता है। तो का इलाज मुआलजा करके निकलवावे उसको, लेकिन अगर उसको जाहिल करने के अंदर ऐसी सर्जरी करनी पड़ती हो, ऐसी काट छांट करनी पड़ती हो कि उस वक़्त तलफ हो जाने का ख़तरा हो या उस वक़्त फ़ायदे आज़म के ख़त्म हो जाने का ख़तरा हो, तो फिर उसको छोड़ दिया जावे और मुसलसल इस्तिग़फ़ार करता रहे इस गुनाह और गलती के ऊपर, ये ज़रूरी है उसके वास्ते। जी
المغيرات خلق الله وجعل من امراض فقالت انه بلغني انك لعنت كيت وكيت فقال ما لي لا نعم من لعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله فقالت لقد قرات ما بين اللوحين فقد وجدت فما وجدت فيما تقول قال لئن كنت قراتيه لقد وجدتيه اما قراتيه وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قالت بلى قال فانه قد نهى عنه متفق عليه।
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ اللہ تعالی نے لعنت فرمائی ہے گوندنے والی عورتوں کے اوپر اور گوندوانے والیوں کے اوپر, یعنی جو یہ کام کرے اور جو یہ کام کروائے دونوں کے اوپر جو ہے اللہ تعالی کی لعنت ہے, یہ کام نہیں کرنا چاہیے. والمتنمصاتی, متنمصات کس کو کہتے ہیں؟ چہرے کے اوپر سے بال کو بطور زینت صاف کرنا یہ حرام ہے. البتہ اگر عورت کو داڑھی اور داڑھی کے مثل بال اگ جاتے ہو تو اس کو صاف کرنے کی عورت کے لیے اباحت ہے. بعض عورتوں کو ہوتا ہے یہ بال یہاں نیچے تک کچھ 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 اگے رہتے ہیں, بعضوں کو یہاں داڑھی کی جگہ کے اوپر بھی کچھ کچھ بال اگے رہتے ہیں, تو عورتوں کے لیے اس کو صاف کرنا یعنی اکھاڑ دینا یہ مباح رکھا گیا ہے. باقی ایسے ہی پورے چہرے کے اوپر سے بال مرد صاف کرواوے, اس طرح کا طریقہ عورتیں اپناوے تو یہ حرام ہے, ممنوع ہے. اور حسن کے لیے دانتوں کے درمیان میں جگہ کروانا, متفلجات, دانتوں کو گھسوا گھسوا کر کے دانتوں کے درمیان میں حسن کے لیے جگہ چھڑوانا, یا اب دانتوں کو باریک اور پتلے کروانا. اسی لیے کہ جو لڑکیاں کم عمر ہوتی ہیں ان کو یہ ہوتا ہے, دانت کے درمیان کھلا ہوتا ہے اور وہ حسن معلوم ہوتا ہے. بڑی عمر کی عورتوں کے دانت آپس میں مل جاتے ہیں اور موٹے موٹے ہو جاتے ہیں, تو اپنی عمر چھپا کر کے حسن نمایاں کرنے کے لیے دانتوں کو باقاعدہ گھسوایا جاتا ہے, پتلا کرایا جاتا ہے. یہ ہیں متنمصات, متفلجات. تو کہا حسن کے لیے ایسا کرنا یہ چیز ممنوع ہے, حسن کے لیے ہو ممنوع, لیکن اگر کوئی آدمی بطور علاج کے کراوے تو کوئی حرج نہیں ہے. اصل نہیں کہ دانت میں کوئی تکلیف ہو گئی اور اس کی وجہ سے روٹ کینال کروانا پڑا اور اس کے اندر کوئی اس طرح کی کاروائی کروانی پڑی, یا مسوڑوں میں کوئی تکلیف ہو گئی اور اس کی وجہ سے یہ کروانا پڑا, تو علاج معالجے کی وجہ سے یا دانت کے اندر کوئی عیب پیدا ہو گیا ہو اس کے ازالے کے لیے اگر کوئی کرے تو حرج نہیں ہے. المغیرات خلق اللہ, المغیرات خلق اللہ, اور اللہ تعالی کی تخلیق کو بدلنے والیاں, اس کا تعلق سب کے ساتھ ہے کہ یہ جتنے بھی کرنے کے کام ہیں نا, یعنی بال صاف کرنا, بال اکھاڑ دینا, دانتوں کے اندر جو ہے کشادگی کروانا, اسی طریقے سے گدنا لگوانا, یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرتی تخلیق کو بلا وجہ بدلنا ہے, اور یہ شیطانی کام ہے. فلا یغیرن خلق اللہ, شیطان نے کہا تھا نا, فلا آمرنہم, پڑھو پوری آیت, ولا ادلنہم ولا امنینہم ولا آمرنہم انعام ولا یغیرن خلق اللہ, اللہ کی تخلیق کو وہ لوگ بدلنے کا کام کریں گے اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے. یہ ممانعت اور کراہت کی علت بھی آگئی روایت میں. ایک عورت اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئی کہ سنا کہ آپ اس طرح کرنے والی عورتوں پر لعنت کرتے ہو, ایسا سنا میں نے, اسی لیے میں آپ کی خدمت میں آئی ہوں. انہ بلغنی, مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ فلاں فلاں قسم کی عورتوں پر لعنت کرتے ہو. کئی تو وہ کئی تو میں یہ سب آ گئی, کون کون سی؟ واشمات, مستوشمات, متنمصات, متفلجات للحسن, یہ سب آ گئی. برابر. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا ما لی لا لانو، بھائی میں اپنی طرف سے بہن تھوڑی لعنت کر رہا ہوں، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی اور جس پر لعنت اللہ کی کتاب میں موجود ہے، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی اور جس پر کتاب اللہ میں موجود ہے ممانعت، میں تو اس پر لعنت کرتا ہوں، اور جس پر حضور نے لعنت کی ہو میں کیوں نہ کروں اس پر لعنت، حضور نے لعنت کی ہے میں ضرور کروں گا اس کے اوپر. فقالت، عورت ہے نہیں، تو کہنے لگی لقد قرأت ما بین اللوحین، میں نے تو اکھا قرآن پڑھ ڈالا، لوحین کے معنی دو پٹھے دو تختے کے درمیان، بین الدفتین جو قرآن ہے، میں نے تو اکھا قرآن پڑھا ہے. فما وجدت فیہ ما تقولو، پورے قرآن میں مجھے کہیں دکھا نہیں جو بات آپ کہہ رہے ہو، قرآن میں کہاں ہے یہ سب عورتوں پر لعنت، آپ کہاں سے کہہ رہے ہو؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کیا فرمایا، لئن کنتی قراتی ہی لقد وجدتی ہی، اپا تو دھیان سے پڑھتی نے تو اندر ضرور پاتی، تو نے قرآن کو سرسری پڑھا ہے، دھیان سے تھوڑا ہی پڑھا، اگر تو قرآن کو دھیان سے پڑھتی تو ضرور تو پاتی. پھر آپ نے استدلال کا طریقہ بتلایا، اپا تم نے یہ آیت پڑھی، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہنے لگی ہاں یہ آیت تو میں نے پڑھی. تو کہا اللہ نے کیا فرمایا کہ نبی جس چیز سے روکے اس سے رک جانے کا، فَإِنَّهُ قَدْ نَهَانُهُ، اور حضور نے ان تمام کاموں سے روکا ہے، اسی لیے اس کی ممانعت گویا کہ قرآن سے ثابت ہو گئی. دیکھو کتنا زبردست حضرت عبداللہ ابن مسعود نے استدلال کیا، اسی لیے ان کو فقیہ الامت قرار دیا گیا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو. جی، عورتوں کو سمجھ میں جلدی آتا نہیں، ان کے مزاج کے خلاف کوئی بات کہو نہیں تو حجت بحث کرنے آتی ہی ہے کہ ایسا مسئلہ لال کتاب میں سے لائے گیا. جی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر لگنا یہ صحیح سچی بات ہے، اور حضور نے گدنا لگانے سے منع فرمایا. اب یہ نظر لگنا حق بات ہے، دیکھو نظر جان میں بھی لگتی ہے، مال پر بھی لگتی ہے، دونوں پر لگتی ہے، بعض مرتبہ پھلدار درخت پر بھی نظر لگ جاتی ہے، جانور پر بھی لگ جاتی ہے، اور نظر ہمیشہ برے آدمی کی نہیں لگتی، اچھے آدمیوں کی بھی نظر لگتی ہے، یاد رکھنا. اسی لیے حدیث میں آیا کہ کسی مومن بھائی کو اچھی حال میں دیکھو تو پڑھو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کوئی اچھی چیز دیکھو تو پڑھو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. حدیث میں آتا ہے کہ نظر انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے، چونکہ انسان کو نظر لگے گی تو یہ سحر کی بڑی خطرناک قسم ہے، پھر آدمی آگے چل کر کے مر جائے گا، قبرستان پہنچے گا علاج نہیں کرایا تو، اور اونٹ بیمار ہو جائے گا نظر لگنے سے تو مالک سوچے گا کہ ایسے مر جائے، اس سے بہتر کاٹ کے کھا جاؤ، اسی لیے فرمایا کہ وہ ہانڈی میں پہنچا دیتا ہے اونٹ کو. یہ نظر سحر کے اقسام میں بڑی خطرناک چیز ہے. اور کہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی کسی پر نظر لگاتا ہے تو اس کی آنکھ میں سے ایک حرارت نکلتی ہے، اور وہ حرارت جا کر کے سامنے والی چیز کو، انسان کو، جانور کو لگتی ہے، اس حرارت سے اس میں مرض اور بیماری پیدا ہوتی ہے. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ نظر لگانے والے کی آنکھ میں سے باقاعدہ جراثیم اڑتے ہیں، اور وہ جراثیم جا کر کے سامنے والے کو لگ جاتے ہیں، اور پھر اس کی وجہ سے وہ بیمار ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کہ بعض سانپ، ازدہیں، بچھو جنگل کے اندر ایسے خطرناک ہے کہ ان کی نظر سے ہی آدمی مر جاتا ہے، یعنی یعنی اگرچہ ان کا زہر انسان کے بدن میں سرایت نہ کرے تو بھی ان کی نظر میں ایسا قاتل زہر ہے کہ نظر سے انسان مر جاتا ہے. تو انسان کے اندر بھی اس طرح کی نظر ہوا کرتی ہے کہ وہ جراثیم اڑ کر کے سامنے والے کو لگتے ہیں اور سامنے والا آدمی بیچارہ مر جاتا ہے. ونہا عن الوشمی, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نظر اور گدنا لگوانا دونوں کو کیسے ساتھ بیان کیا گیا. تو بعض حضرات تو اس کا یہ جواب دے رہے کہ بھئی ایک طرح کا کلام کا سلسلہ چل رہا تھا اور جو ہے دونوں چیز کو ذکر کر دیا گیا, اسی لیے اس میں کوئی تکلف کرنے کی ضرورت نہیں کہ دونوں کے درمیان میں کیا مناسبت ہے. بعض مرتبہ ایک بیان میں دو الگ الگ قسم کی باتیں بیان کی جاتی ہے کہ بھئی غریبوں کو کھانا بھی کھلاؤ اور جو ہے تم رات کو وقت پہ سو بھی جایا کرو. اب دو الگ الگ بات الگ الگ موضوع کی بیان کی گئی, اب کوئی ربط ڈھونڈنے بیٹھے کہ بھئی یہ دونوں میں ربط کیا. بیٹھا رہا, اب سلسلے کلام چل رہا تھا, یہ بھی کہا وہ بھی کہا, اب ہر چیز میں ربط ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے. سيدنا محمد الوسيلة الفضيلة ودرجة رافعة واسمه محمود في الذي وعده ارزقنا شفاعته يوم القيامة انك لا تخلف ولا تخلف. بعض شرح کہتے ہیں کہ دونوں کے درمیان میں مناسبت کاملہ ہے. کیا مناسبت؟ کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ گندنا لگانے سے بد نظر ختم ہو جاتی ہے, اس کا رد کرنے کے لیے دونوں کو ایک ساتھ بیان کیا گیا کہ بد نظر حق ہے لیکن یہ گندنا لگوانا اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اس لیے حضور نے ایک ہی سلسلے